حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
لا حول ولا قوۃ الا بالله العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق بے اجمعین، مالک یوم الدین، الصلاۃ والسلام علی للعالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم اجمعین، من یوم ظلمہم وعداوتہم وغصبہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، قال اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد۔ تشیع اور خرافات کی جنگ کے عنوان سے جن سلسلہ مباحث کو شروع کیا تھا، آج بلطف خدا اس کی چوتھی نشست ہے۔ آپ اہل ایمان کی خدمت میں مسلسل جن مطالب کو پیش کر رہا ہوں، وہ مطالب اپنی کیفیت کے اعتبار سے شاید بہت زیادہ نہ ہوں، لیکن اگر میری نگاہ سے دیکھیں تو اہمیت کے اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ ہم جس عصر میں زندگی کر رہے ہیں، یہ عصر غیبت ہے، اور اسی غیبت کے دور میں مجھے اور آپ کو اپنے دین کی، اپنے مذہب کی، اپنے مکتب کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، تاکہ دنیا کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کو پہچاننے میں آسانی ہو۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام امام علی تا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سب منتخب شدہ پروردگار عالم ہیں، انہوں نے جس دین کی طرف ہمیں دعوت دی وہ دین کوئی اور دین نہیں، بلکہ وہی دین کے جس کے لیے قرآن نے کہا ہے ان دینا عند اللہ الاسلام، اور اس اسلام کی تکمیل کی سند اس غدیر کے میدان میں آئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن تم پر تمہارے دین کو کامل کر دیا، تم پر نعمتوں کو تمام کر دیا، اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ بس ان مطالب کو متعدد انداز سے آپ نے مسلسل منابر سے سنا ہوگا، لیکن ہم تھوڑی دقت کے ساتھ اس مکتب حقیقی تشیع کی طرف توجہ کریں کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو قربانیاں دے کر دین بچایا تھا، اور پھر تاکید کے ساتھ کہا تھا کہ ہماری ان قربانیوں کو فراموش نہ کرنا، ان کو یاد رکھنا، تاکہ آنے والی نسلوں تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اہل بیت اطہار تمام تر تقدس کے باوجود، تمام تر احترام رکھنے کے باوجود، تمام تر عظمت والے ہونے کے باوجود جب دین پر وقت آیا تو دین پر قربانیاں دے کر بتا دیا کہ ہر شے دین پر قربان کی جا سکتی ہے مگر دین کو کسی شے پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ بس میں اور آپ ظاہری اعتبار سے اگر تصور کر لیں تھوڑی سی دیر کے لیے کہ جو ذکر ہو رہا ہے انتہائی یابس ہے، بہت خشک ہے، مجھے اندازہ ہے، لیکن میں کیا کروں، آپ لوگوں کی سطح فکر کے عنوان سے کلام اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی بچے کو تعلیم و تربیت کے لیے اسکول بھیجا جاتا ہے تو کچھ دیر اس کے انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کو کھلایا جاتا ہے اور کچھ پڑھایا جاتا ہے، لیکن جیسے جیسے درجات آگے بڑھتے ہیں، کلاسز آگے بڑھتی ہیں، تو اب ان کلاسز میں انٹرٹینمنٹ کچھ نہیں ہوتی، بس صرف اور صرف پڑھایا جاتا ہے۔ اور پھر جتنا درجہ آگے بڑھے گا اتنا زیادہ حساسیت آتی جائے گی، اتنی زیادہ سنجیدگی آتی جائے گی۔ میں اور آپ اس مدرس میں آج سے نہیں آ رہے ہیں، ہماری ارواح 1400 سال کا سفر کر کے اس مدرس و مکتب میں اس قابل ہو چکی ہیں کہ اب اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وہ پیغامات ہم سنیں اور سننے کے بعد آگے بڑھائیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بس اب جو بھی چیز بیان کی جائے، چاہے تعلیمات محمد و آل محمد ہوں جو کہ دراصل فضیلت محمد و آل محمد ہے، یا وہ فضائل کے عناوین کے جن کو میں اور آپ فضیلت سے تعبیر کرتے ہیں، جو بھی بیان کیا جائے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں میرا اور آپ کا عمل کا پہلو ختم ہو جائے گا، یہ قطعا ممکن نہیں ہے۔ میں نے بارہا یہ مثال دی ہے کہ اگر مجھ میں اور آپ میں یہ صلاحیت نہ ہوتی تو امام صادق علیہ السلام زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ مجھ میں کیا صلاحیت ہے یا میں بہتر جانتا ہوں۔ امام صادق بہتر جانتے ہیں، آئمہ معصومین زیادہ بہتر جانتے ہیں، یا ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کتنی صلاحیت ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ جب زیارت امام حسین پڑھو اور نام حسین لیتے ہوئے تمہارا دل نرم ہو جائے تو کہو یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش میں اس وقت ہوتا تو اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا۔ زیارت عاشورہ پڑھو، زیارت عاشورہ پڑھتے ہوئے تمہارا دل نرم ہو جائے حسین کا نام لے کر تو کہو اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد، اے خدا میری حیات کو محمد و آل محمد کی حیات جیسا بابرکت قرار دے، میری موت کو سادہ موت قرار نہ دے بلکہ مرگ شہادت قرار دے۔ پس یہ دعا جو میں اور آپ زیارت عاشورہ میں کرتے ہیں یہ معصوم کے الفاظ ہیں نا، اور زیارت عاشورہ کے لیے تو حدیث قدسی ہونے کا گمان ہے، علماء نے بیان کیا ہے کہ حدیث قدسی ہے۔ بس اتنی تاکید کے ساتھ مجھے اور آپ کو عمل کے میدان میں ان کے نقش پا پر چلنے کی تاکید کون کر رہا ہے؟ امام علی تا امام زمان، جناب زینب، حضرت عباس، بی بی معصومہ ام و دیگر تمام افراد اتنی تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو کہ ان کے نقش قدم پر چل سکو۔ تو پھر یہ نظریہ کہاں سے آ گیا کہ وہ تو مولا تھے اور میں ان کا غلام ہوں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ مولا میں ان کا غلام، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم تو قمبر کی خاک پا کے برابر نہیں ہیں، لیکن نقش قدم پر چلنے کے مرحلے میں یہ ذہن میں کیسے ہمارے مسلط کر دیا کہ میں اور آپ وہ کام کر ہی نہیں سکتے؟ عزیزان محترم، اگر ہم کر نہ سکتے ہوتے تو اہل بیت اطہار علیہ السلام کبھی نہ کہتے کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ اہل بیت اطہار نے کہا نا یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، ہمیں کہنا سکھایا۔ اور پھر اس سے بڑھ کر قلبی لقلبکم سلم، امری لامرکم متبع، میرے دل آپ کے دلوں کے ساتھ، دل کے ساتھ نہیں، میرا دل آپ کے دلوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی فقط امام حسین کے دل کے ساتھ نہیں، تمام معصومین کے قلوب کے ساتھ ہمارے دل جڑ چکے ہیں۔ اب دل ہمارا ہوگا، فکر ان کی ہوگی، دل ہمارا ہوگا، دھڑکے کا ہمارا دل، فکر ان کی ہوگی۔ امری لامرکم متبع، میرے کام آپ کے کاموں کے تابع ہیں، یہ لمحہ فکریہ ہے۔ بہت اچھا پیغام آیا تھا، اپنے دوستوں سے شیئر کرتا ہوں کہ کون سا پیغام تھا، عبرت آمیز، نصیحت آمیز، آپ لوگوں کے پاس بھی شاید پہنچ چکا ہوگا۔ ہمارے ذہن کو ایسا بنا دیا ہے کہ جب جنت کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں جہاں علی وہاں ہم، اور جب بات عمل کی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہاں علی کہاں ہم۔ تو عزیزان محترم، ممکن نہیں ہے کہ جب تک اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر میں اور آپ عمل نہ کریں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اس جنت کے درجے میں ان کی زیارت شرف حاصل نہیں کر سکتے۔ صرف اسی صورت میں یہ ممکن ہے۔ کہ جب میں اور آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے صحیح کریں گے، کوشش کریں گے، ہاں خاکی ہیں، خاطی ہیں، خطاکار ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر یہ گناہ آمدن نہیں ہیں یا خدا نخواستہ آمدن بھی ہیں، اس کے بعد استغفار کے پاکیزہ آب طہورہ سے میں اپنے گناہوں کو دھو لیتا ہوں، تو وہ خدا اتنا عطا کرنے والا ہے کہ نہ صرف یہ کہ میرے گناہوں کو بخش دیتا ہے بلکہ ان کی جگہ حسنات تحریر کر دیتا ہے۔ لیکن حد عقل عمل کے لیے آگے تو بڑھے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام تشویق دلا رہے ہیں، اہل بیت اطہار بلا رہے ہیں، کیوں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی صدا آج تک آ رہی ہے، حل من ناصرین ینصرنا، کیوں زمین کربلا مقتل حسین ابن علی آج بھی سرخ ہو کر مجھے اور آپ کو دعوت فکر دے رہا ہے، دعوت مبارزہ دے رہا ہے کہ آؤ آ کر حسین ابن علی کی نصرت کرو؟ کیوں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے سے ہمیں آج بھی ممبر سے بیان کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے، عمل کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ کربلا قصہ ماضی نہیں ہے، کربلا آج بھی زندہ ہے، کربلا آج بھی زندہ ہے۔ اور خود اگر کربلا کی زندگی کو ملاحظہ کرنا ہے، ان ایام عزا کو دیکھ لیجئے، ان ایام عزا یا گزشتہ ایام عزا یا ذکر حسین ابن علی یا ذکر عاشورہ، کیا میں اور آپ اس کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ ہر سال یہ ذکر ویسے ہی تازہ ہو جاتا ہے؟ اگر محض یہ مراسم ہوتی، محض رسومات کو ادا کرنا ہوتا، تو اس کے اندر یہ تازگی نظر نہیں آتی۔ معلوم ہو یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے کہ جس کو خدا چاہتا ہے بار بار بیان کیا جائے۔ اہل بیت اطہار، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کے مسائل، ان کی تعلیمات اگر ان مجلس عزا میں بیان نہ ہوں کہ اہل بیت مجھے اور آپ کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، تو کہاں بیان کیا جائے گا؟ پھر کہاں بیان ہوگا؟ ہم کہتے ہیں السلام علیک عباد اللہ وعلى الارواح التي حلت بفنائك، السلام علیک وارث آدم صفت اللہ، السلام علیک وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک وارث ابراہیم خلیل اللہ الی آخر۔ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر اور وراثت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو دیتے ہیں۔ امام صادق نے تعلیم کی ہے نا یہ زیارت، اسی زیارت میں میں کہتا ہوں اشہد انک قد اقمت الصلاۃ واتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، کہ مولا میں گواہی دے رہا ہوں، میں شہادت دے رہا ہوں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، زکات کو ادا کیا، امر بالمعروف کیا، نہیں از منکر کیا۔ امام حسین جب قیام کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ارید ان امر بالمعروف وانہى عن المنکر، میرے قیام کا مقصد، میرے قیام میں ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف و نہی از منکر کروں، اور میں مجلس عزا کو کہوں کہ نہیں مجلس کربلا سے ہٹ کر کچھ ہے، یہ فرش عزا کربلا سے ہٹ کر کچھ ہے، فرش عزا کربلا سے ہٹ کر نہیں ہے، تداوم کربلا، پچھلے سال کا جملہ اگر یاد ہو، کربلا کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، کربلا کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، یہی فرش عزا وہ ہے جو کارخانہ حر سازی ہے، یہی فرش عزا وہ ہے جہاں حر تیار کیے جاتے ہیں، یہی فرش عزا وہ ہے جہاں سے نصرت امام کے لیے وہ لشکر تیار کیے جاتے ہیں کہ جو آئے اور آ کر اپنے زمانے کے امام کی صدا پر لبیک کہیں، ان کے مکتب کے لیے سر بہ کفن ہو کر میدان عمل میں حاضر ہو کر بتائیں کہ حسین کے عزادار آج بھی زندہ ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ بس ہمیں اپنے ذہن کو اہل بیت اطہار علیہ السلام، ہمیں اپنے قلب کو اہل بیت اطہار کے قلوب کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ خود بتائیے کیا غدیر کا پیغام صرف اس لیے تھا کہ میں اور آپ منابر سے اس کو بیان کر کے تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو جائیں، اور پھر خوش ہونے کے بعد کہیں کہ جناب جو خوش ہو گیا اس کے پاس سند طہارت ہے، اور جو اس کے فلسفے میں گیا، اب تو یہی ہو رہا ہے نا معاملہ، اتنے رقیق الفاظ کہ جو ممبر کے شائع نشان نہ ہو۔ کیا غدیر کی ایک ہی جہت ہے فقط؟ کیا کربلا کی ایک ہی جہت ہے فقط؟ اس کی اور جہاد نہیں ہے، اس کے اور مطالب نہیں ہے؟ اگر غدیر کا پیغام اتنا سادہ ہوتا کہ جس کو صرف بیان کرنے کے اوپر جنت مل جاتی، تو وہ گروہ جو جناب زہرا کی چادر کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے، صرف اس بیان کرنے پر جنت کیوں نہ کما لیتے؟ مدینہ کے واقعات میں ہم نے سن رکھا ہے، مختلف کرامتوں میں، مختلف معجزات میں، کہ جناب زہرا کے وجود سے کتنے لوگ مسلمان ہو گئے؟ ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ روایت میں کہ جناب زہرا کی چادر سے، وجود زہرا نہیں، چادر زہرا کی برکت سے ایک یہودی قبیلہ مسلمان ہو گیا، پورا قبیلہ. معاملہ کیا ہوا؟ وہ چادر ایک رات کے لیے رہن رکھی گئی. جس گھر میں وہ چادر تھی وہ مکان یہودی کا تھا. رات کو زن یہودیہ، اس یہودی کی زوجہ نے دیکھا اس چادر سے نور ساتے ہو رہا ہے. اپنے شوہر کو لے کر آئی، کس معظمہ کی چادر ہے؟ کس بی بی کی چادر ہے؟ کہا مسلمانوں کے رسول کی بیٹی کی چادر ہے. کہا اللہ اکبر. بے ساختہ زبان سے شہادتین کو جاری کیا. یہودی لشکر آیا، پورا خاندان قبیلہ آ گیا ان کا. جس جس نے اس چادر سے نور ساتے ہوتے ہوئے دیکھا وہ سب مسلمان ہو گئے. کہاں رہتے تھے؟ مدینہ میں. مدینہ کے باہر تو نہیں رہتے تھے. وہ معجزہ جس کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اضافے کے ساتھ نہیں، اضافے کے ساتھ قطعاً معجزہ بیان نہیں کیا گیا. معجزہ فقط اتنا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہا گئیں، ان کے وجود کی برکت سے، ان کی دعا سے، ان کے توسل سے دلہن بیدار ہو گئی. یہ ماجرا دیکھ کر 500 یہودی مرد و عورت مسلمان ہو گئے. ایک قبیلہ چادر دیکھ کر مسلمان ہوا، ایک قبیلہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے وجود کی برکت سے مسلمان ہوا، اور اسی طرح کتنے افراد مدینہ میں رہنے والے، میں اور آپ تو آج ممبر سے، علماء سے سن کر، کتابوں میں پڑھ کر جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کے پر مبنی روایات کو دیکھتے ہیں. فاطمہ تو بذات منی، آپ علماء سے سن رہے ہیں. مدینہ والوں نے رسول اللہ سے سنا تھا، کسی اور سے نہیں سنا تھا، اللہ کے رسول کی پاکیزہ زبان سے ادا ہوا تھا. فاطمہ تو بذات منی، فاطمہ تو قرۃ عینی، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا جزو ہے. جناب زہرا کے استقبال کے لیے اللہ کے رسول کو کھڑے ہوتے ہوئے اہل مدینہ نے دیکھا تھا. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے احترام کے لیے 6 مہینے تک مسلسل در زہرا پر کھڑے ہو کر اللہ کے رسول کے سلام کو اہل مدینہ نے دیکھا تھا. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت پر روایات بیان کرتے ہوئے اہل مدینہ نے رسول اللہ کو سنا تھا، کسی واسطے سے نہیں، اللہ کے رسول کی لسان طاہرہ سے انہوں نے دیکھا تھا. کہ جب اللہ کے رسول کسی سفر پر جاتے ہیں، سب سے آخر میں جناب زہرا سے ملتے ہیں. کسی سفر سے پلٹ کر آتے ہیں، سب سے پہلے جناب زہرا سے ملتے ہیں. انہوں نے سن رکھا تھا کہ جب کسی نے رسول اللہ سے کہا تھا، یا رسول اللہ فاطمہ کے ہاتھوں کے بوسے کیوں دیا کرتے ہیں، تو پلٹ کر اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ میں محمد عربی جب جنت کی خوشبو کا مشتاق ہوتا ہوں تو فاطمہ کے ہاتھوں کے بوسے دیا کرتا ہوں. یہ آپ آج ہماری زبان سے سن رہے ہیں، لیکن مدینہ والوں نے کس سے سنا تھا؟ اللہ کے رسول سے. ہم بہت جلدی قضاوت کر دیتے ہیں عزیزان محترم، بہت جلدی قضاوت کر دیتے ہیں. میں نے عرض کیا نا کہ میں ایک اس کو الگ جہد میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. بہت جلدی قضاوت کر دیتے ہیں کہ جناب ولایت کا اعلان کیوں نہیں کیا، ولایت کے پیغام پر لبیک کیوں نہیں کہا. ولایت کے پیغام پر لبیک کہنا چاہیے تھا، ہاں چاہیے تھا، لازم تھا کہ ولایت کے پیغام پر لبیک کہیں. اور جس جس نے ولایت کے پیغام کو آمدن فراموش کیا، ہم آج بھی اس کے گلے میں لعنت کے طوق کو مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، لیکن عزیزان محترم دیکھیں تو ولایت کو کیوں نہیں لبیک کہا، ولایت کا کیوں استقبال نہیں کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر وہی تمام افکار ہوں، صرف عنوان ولایت کا ہو؟ تو عنوان ولایت کو مانگنے فاطمہ نے گئی. سیدہ صرف عنوان ولایت کا اعتراف کروانے نہیں گئی تھی، سیدہ تو اس حقیقی ولایت کی طالبہ تھی، اس حقیقی ولایت پر جس کو دشمن نے پہچان لیا تھا. دشمن نے پہچان لیا تھا جب لکھ کر دیا تھا نا رقعے پر، کاغذ پر، کہ فدق سیدہ کا حق ہے. تو کسی دوسرے نے آ کر اس لیے پھاڑ دیا تھا کہ آج اگر فدق دے دیا تو کل حکومت علی کو طلب کرے گی. آسان مرحلہ تھا، آسان مرحلہ تھا. بارہا آپ کے سامنے مثال دی ہے کہ ولایت وہ راستہ نہیں ہے کہ جس میں لفافے ملے، وہ ولایت جو لفافوں کی نزا کے اوپر آ کر ٹھہر جائے وہ جنت تک کیسے لے کر جائے گی جب ایک شخص آ کر یہ کہے کہ نہیں جناب میرے معیار کے مطابق آپ یہ کام نہیں کر رہے، میں اس ولایت کو بیان نہیں کروں گا، کوئی آ کر ابوذر جیسا مبلغ ڈھونڈ کر لائے ولایت کا. یہ ہے مبلغان ولایت کہ جنہوں نے ولایت کو بیان کرنے پہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، بلکہ ولایت کو بیان کرنے پر دشمنوں کی سزا کو برداشت کیا، لیکن پھر بھی ولایت علی ابن ابی طالب کو پہنچاتے رہے. اس ولایت میں کیا سنگینی تھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا. مدینہ کے وہ مسلمان جو رسول اللہ کی قربانیوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے، مدینہ کے وہ مسلمان جو امیر المومنین کی تلوار کی وجہ سے مسلمان ہوئے وہ ایک طرف، مدینہ کے وہ مسلمان گروہ جو چادر زہرا کی برکت سے مسلمان ہوئے، جو وجود زہرا سے مسلمان ہوئے، کہاں چلے گئے تھے سب؟ کیوں تاریخ نے لکھا کہ سیدہ جب در در پر جا رہی تھی تو کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تھا؟ کیا وجہ ہو گئی تھی؟ سیدہ جیسی معظمہ کہ جن کو بلانے کے لیے ایک یہودی آ کر یہ کہے کہ اگر آپ آ جائیں تو میرے گھر کی شان میں اضافہ ہو جائے. جب تو یہودی تھا اب تو مسلمان ہو گیا تھا، اب کیوں دروازہ نہیں کھول رہا؟ اب کیوں لوگوں کے دروازے بند ہیں؟ کیونکہ اب سیدہ کوئی معمولی چیز مانگنے نہیں گئی ہیں، سیدہ ولایت علی ابن ابی طالب کا سوال کرنے گئی ہیں اور عملی ولایت کو مانگنے گئی ہیں. طالبہ ہیں عملی ولایت کی سیدہ سلام اللہ علیہا. اب جس جس در پر سیدہ سلام اللہ علیہا جا کر دستک دے رہی ہیں کوئی دروازہ نہیں کھلتا. تاریخ نے لکھا فقط ایک دروازہ کھلا، فقط ایک دروازہ. اور جب وہ دروازہ کھلا اور سیدہ نے پوچھا کہ تمہیں یاد ہے غدیر کے دن میرے بابا نے کیا کہا تھا، تو یہ کہہ کر دروازہ بند کر دیا. کچھ کہا تھا، کیا کہا تھا یہ یاد نہیں. تصور کر سکتے ہیں میں اور آپ کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کو یاد رہتی تھی، کہ اللہ کے رسول نے کیسے ناخن کاٹنے کا حکم دیا یہ یاد تھا، اللہ کے رسول نے کیسے پانی پینے کے آداب بتائیں یہ یاد تھا، اللہ کے رسول نے کیسے کھانا کھانے کے آداب بتائے ہیں یاد تھا، اللہ کے رسول کیسے لقمہ اٹھایا کرتے تھے یہ یاد تھا. پھر یہ کیسے فراموش ہو گیا کہ اللہ کے رسول نے غدیر میں کیا کہا تھا؟ اپنے ذہن کو لے کر جائیے مدینہ میں. میں اکثر یہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جب بھی تاریخ کی بات کو سنیں یا تاریخ کو پڑھیں، کبھی اپنے آپ کو اپنے اثر میں محسوس نہ کریں، اپنے آپ کو لے کر جائیں. اس 11 ہجری کے مدینہ میں پہنچیں اور سوچیے کہ انہی گھروں میں سے ایک گھر میرا بھی ہے، ایک گھر آپ کا بھی ہے. اگر سیدہ کے لیے میرے گھر کے دروازے کھل رہے ہیں تو آج میں ولایت علی ابن ابی طالب کا کاربند ہوں، اور اگر سیدہ کے لیے ولو مصلحتن، چاہے مصلحت کے لیے دروازے بند ہیں، کیا مصلحتیں ہوں گی ان کی؟ ان مصلحتوں کو سوچیں میں اور آپ، کیا مصلحتیں ہوں گی؟ سیدہ آپ نے بڑے عظیم گروہ کے خلاف قیام کیا ہے کہ جن کے پاس طاقت ہے، اقتدار ہے، لوگ ہیں، جن کے پاس مثلا اسلحہ ہے، جن کے پاس مین پاور ہے، جن کے پاس قوت و طاقت ہے، سیدہ آپ نے ان کے خلاف قیام کیا ہے. میں کیسے اس قیام میں آپ کا ساتھ دوں؟ میرا بچہ مدرسے جاتا ہے، میرے کھیت کے اجاڑ دیں گے، میرے گھر کو گرا دیں گے، میری لاش اگر کسی چوراہے پر پڑی ہوئی مل گئی. یہی سارے بہانے تھے نا، یہی بہانے پسر سعد نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے اس شب کیے تھے جب امام حسین علیہ السلام نے خیمہ نصب کروا کے اتمام حجت کے لیے عمر سعد کو بلوایا تھا. کہنے لگا حسین ابن علی اگر میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں تو میرے کھیت اجاڑ دیں گے. امام نے کہا میں تمہیں زمین دوں گا، تم اس پر کاشت کرنا. کہا میرا گھر گرا دیں گے. امام نے کہا میں تمہیں گھر دوں گا. کہنے لگا وہ مجھے رے کی حکومت دیں گے. امام حسین نے کہا رے کی حکومت تجھے ملنے والی نہیں ہے، مت اپنے ہاتھوں کو رنگین کرو میرے خون سے. جانتے ہیں جواب کیا دیا؟ کہنے لگا کون احمق ہے جو نقد کے عوض ادھار کو ترجیح دے؟ یعنی جنت کا وعدہ ادھار ہے، رے کی حکومت نقد ہے، کون احمق ہے؟ امام حسین نے کہا قتل اللہ علی فراشک، خدا تجھے تیرے بستر پر قتل کرے. اور یہی ہوا، عمر سعد اسی طریقے سے مارا گیا. امام حسین نے کہا کہ یہ تم میرا خون نہیں بہانا چاہ رہے ہو، یہ طلب دنیا ہے جو میرا خون بہانا چاہ رہی ہے. تو عزیزان محترم اہل بیت اطہار علیہ السلام نے جو حق کا ابلاغ کیا ہے، جو میدان غدیر میں جس ولایت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہنچایا ہے، جس دین کا پیغام میدان غدیر میں اللہ کے رسول نے سنایا اور اس کے بعد اعلان ہو گیا قرآن کی زبانی الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ آج کے دن اللہ نے تم پر دین کو کامل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا. اس سے پہلے بھی ایک آیت تھی الْيَوْمْ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَخْشَوْنِ، کہ آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، پر جس سے کافر مایوس نظر آئیں سمجھ جائیے کہ وہ علی کا چاہنے والا ہے. جس سے کافر ناراض نظر آئیں، جس سے کافر ناراحت نظر آئیں، جس سے کفار نبرد آزما نظر آئیں اور جس سے کافر مایوسی محسوس کرتے ہوئے نظر آئیں، سمجھ جائیں وہ حقیقی ولایت کا پیروکار ہے. وَإِلَّا عنوان ولایت کو بیان کرنے میں مدینہ والوں کو کوئی یاد نہیں تھی، قطعاً کوئی یاد نہ ہونی چاہیے تھی. صرف ولایت کی ایک تسبیح پڑھ لوں، ولایت 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 ولایت، جس طرح سے حسن بن ثابت نے قصیدہ پڑھا تھا اور اس کے بعد جب امانی ولایت کا موقع آئے تو سب سے پہلا در جو بند ہوا، حتیٰ تاریخ نے عجیب معاملہ لکھا ہے کہ جو سب سے پہلا قصیدہ لکھ رہا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کے لیے، جب امانی ولایت کا موقع آیا تو امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا، حتیٰ جب سب نے چوتھے درجے پر امیر المومنین کو عامۃ الناس نے قبول کر لیا. یہ وہ بدبخت تھا جس نے چوتھے درجے پر بھی امیر المومنین کی ولایت کو تسلیم نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ ولایت کے معنی کو تخریب کرنا چاہ رہا تھا، تعمیری ولایت کو بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا. وہ تعمیری ولایت کون سی ہے؟ یہ تعمیری ولایت وہی ولایت ہے کہ چاہے امام حسن و حسین عالم کمسنی میں ہوں، عالم ظاہر میں، اگر دیکھیں کہ ان کے بابا کی مسند پر کوئی غیر آ گیا ہے تو دامن کھینچ کر کہیں اے غلام زادے اتر جائے، میرے بابا کی جگہ ہے. حقیقی ولایت میں جرت پائی جاتی ہے. اور کئی ایک امثال شیعیان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی آپ کے سامنے پیش کی ہے. بس مجھے اور آپ کو جس ولایت کا متعارف ہونا ہے، فقط لسانی ولایت یا قلبی ولایت، کون سی ولایت کا متعارف ہونا ہے؟ قلبی ولایت، عملی ولایت، لسانی ولایت، جہری ولایت. بلند آواز سے ولایت کی تائید بھی کرنی ہے، ولایت کے نقش قدم پر بھی چلنا ہے تاکہ زندگی گزارنے کا سلیقہ آ جائے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. بس ورنہ بہت آسان تھا، اگر صرف ایک اعلان کرنا ہوتا بغیر حمایت کے. اچھا میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں، معذرت کے ساتھ میں اس عشرے میں خصوصاً ان مجالس کے حوالے سے میں نے خطابت کے تمام تر لطائف کو بالائے طاق رکھ دیا ہے تاکہ وہ مطالب جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کسی صورت خطابت کی نظر نہ ہو. ذرا سا توجہ کریں، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ کیا معاملات تھے، کیوں امیر المومنین جیسی ہستی کا ساتھ نہیں دیا، کیوں جناب زہرا جیسی شخصیت کا ساتھ نہیں دیا جس کے بدلے میں اتنی نعمتیں مل رہی تھیں کہ جو علی کا شیعہ ہے اس کو پروانہ جنت مل رہا ہے، جو امیر المومنین کا شیعہ ہے اس کو کھلے صراط سے گزرنے کا جواز مل رہا ہے، جو امیر المومنین کا شیعہ ہے اس کو نعمتیں دنیا میں بھی مل رہی ہیں آخرت میں بھی مل رہی ہیں، تو پھر کیا معاملہ تھا، کیوں قبول نہیں کیا؟ معلوم ہو مطلب اتنا سادہ نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اگر اتنا آسان ہوتا تو بہت سارے افراد اس دور میں بھی شیعت کا دعویٰ کر دیتے، بہت سارے افراد دعویٰ کر دیتے. لیکن اس دور میں دعویٰ کرنا کیوں مشکل تھا؟ کیونکہ حضور امام کا دور تھا، آئمہ کے حضور کا دور تھا، آئمہ خود موجود تھے، بار بار اوصاف بتا رہے تھے. خبردار، ایک لاکھ کی آبادی میں کوئی ایک شخص رہتا ہو جو شیعت کا دعویٰ کرتا ہو، اگر کوئی اور اس سے زیادہ باعمل نظر آئے اس کو جھٹلاؤ. امام موجود ہیں، شیعت کا معیار بتانے کے لیے امام موجود ہیں. اب معاملہ کیا ہوا؟ تشیعوں کے اندر شیعہ نما افراد کیوں داخل ہوئے؟ تاکہ جو حقیقی شیعہ ہیں ان کو حقیقی تشیعوں سے دور رکھا جائے، حقیقی شیعوں کو حقیقی تشیعوں سے دور رکھا جائے. آپ کہیں گے حقیقی تشیع اور غیر حقیقی تشیع کیا ہوتی ہے؟ تا تشیع تو تشیع ہے، ہاں تشیع تشیع ہے، وہ تشیع تشیع ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے معیارات کے مطابق ہے۔ آئمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ آئے اور آ کر آئمہ معصومین علیہ السلام کے فضائل ان کے سامنے بیان کیے، لیکن آئمہ معصومین علیہ السلام نے کیا اس کا رد عمل کیا، کس طرح سے بتایا؟ دیکھا کہ اگر ظرفیت نہیں ہے نا، یہی فضائل ابو ذر بھی بیان کر رہے ہیں، یہی فضائل مرداد بھی بیان کر رہے ہیں، یہی فضائل سلمان بھی بیان کر رہے ہیں، لیکن جب کوئی بغیر ظرفیت کے بغیر عملی زندگی گزارے اہل بیت اطہار کے فضائل بیان کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک شخص نکلا اور آ کر دیکھا کہ امام باقر علیہ السلام مسجد سے باہر نکل رہے ہیں، اس نے جب دیکھا کہ امام جا رہے ہیں، امام کے ساتھ ساتھ ہو لیا، اب امام کے فضائل بیان کرنا شروع کیے، مولا آپ کا یہ کارنامہ ہے، مولا آپ نے اس طرح سے دین کو بیان کیا، آپ کے جد نے در خیبر اکھاڑا، آپ کے جد فاتح خیبر تھے، مولا آپ کے جد کل ایمان تھے، مولا آپ کے جد اس مقام پر تھے کہ محافظ رسول تھے، متعدد فضائل بیان کرتا ہوا امام باقر کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ ایک مقام آیا کہ امام باقر علیہ السلام کا گھر قریب آ گیا، امام نے ایک قدم اپنے گھر کے اندر رکھا، اب جیسے ہی پہلا قدم امام نے اپنے گھر کے اندر رکھا نا، اس نے آگے بڑھ کر کہا کہ مولا میں آپ کے فضائل بیان کر رہا ہوں، آپ توجہ نہیں کر رہے۔ امام نے پلٹ کر دیکھا، کہا کہ ہم اتنے ہی بافضیلت ہیں تو ہماری بات پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ساری فضیلتیں ہمارے اندر ہیں، تم بیان کر رہے ہو، تو صرف بیان کرنا کافی نہیں ہے، ہماری تعلیمات پر بھی تم عمل کرو۔ صرف بیان کرنے پر اہل بیت اطہار علیہ السلام نے کسی کو نہیں سراہا، ہاں ان کو سرایا ہے جن کا عمل ان فضائل کو بیان کرنے کے قابل تھا۔ ابو ذر جیسی شخصیت کو اللہ کے رسول نے منا اہل البیت بھی کہا اور یہ بھی کہا کہ ان سے زیادہ صدیق کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابو ذر ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ کیسے سچ بولتے تھے؟ کعبے میں بیٹھے ہیں ابو ذر، ابن عباس روایت کر رہے ہیں کہ ابو ذر نے کھڑے ہو کر کہا، حج کا موسم ہے، ابو ذر کھڑے ہو گئے، کہا جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں جندب ابن جنادہ الغفاری ہوں۔ ابو ذر نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ یہ حدیث جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر میں نے نہ سنی ہو تو میرے کان بہرے ہو جائیں، اور اس کے بعد کہا اے لوگوں، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ علی صدیق اکبر ہیں، میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ علی فاروق اعظم ہیں۔ ابو ذر کی حیات طیبہ کو مطالعہ کیا ہے نا، انہیں 25 سالوں میں ابو ذر کی شہادت ہوئی ہے جس میں علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرنا ممنوع تھے، اور ممنوع ہونے کے باوجود ابو ذر کھڑے کہاں ہیں؟ کعبۃ اللہ میں۔ کس موسم میں؟ حج کے موسم میں، لوگوں کا مجمع ہے۔ اس وقت یاد دلا رہے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے بتایا تھا کہ اللہ نے کس کس کو منتخب کیا ہے، اس میں علی کے انتخاب کو بھی بتایا تھا اور علی کے بعد ان کے 11 فرزندان کے انتخاب کو بھی بتایا تھا کہ میرے بعد یہ 12 پیشوا ہیں۔ اس موقع پر ابو ذر فضائل بیان کر رہے ہیں۔ بس اس مبلغ ولایت کو، اس تبلیغ ولایت کا کیا اجر ملا کہ ربضہ کے صحرا میں، بے آب ہو گیا میدان میں، ابو ذر کے سامنے ذر شہید ہو گئے، بیٹا شہید ہو گیا، اس ریگستان میں زوجہ شہید ہو گئی، ابو ذر شہید ہو گئے، کس جرم میں؟ ولایت اہل بیت اطہار کو پہنچانے میں۔ اتنی آسان نہیں ہے ولایت اہل بیت۔ ولایت اہل بیت اگر اتنی آسان ہوتی تو ابو ذر کی زندگی دشمنان دین اتنی اجیرن نہ کرتے۔ میں نے بارہا بیان کیا، لیکن حق ہے ان کا کہ بیان ہوں، اپنے بچوں کو نصیحت کریں، اپنے بچوں کو ان اصحاب واسفہ کے واقعات اور کارنامے سنائیں۔ کون ہے ابو ذر؟ کیسے ولایت کے مدافع ہیں؟ کیسے ولایت کے مبلغ ہیں؟ ایسے مبلغین چاہیے ہیں ولایت کو، ایسے مبلغین چاہیے جو سنگین حالات میں ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ابلاغ کریں، جو شام میں سنگین حالات کے باوجود اپنی جان کی پرواہ نہ کریں، علی کی ولایت کو پہنچائیں۔ ابو ذر نے کیا، یہ تیسرا دور خلافت تھا، ابو ذر کو مدینہ بدر کر دیا گیا، شام بھیج دیا گیا، ابو ذر نے وہاں جا کر ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ شروع کر دی اس شام میں، کہ جہاں امیر المومنین کے فضائل بیان کرنا جرم تھا۔ ابو ذر کے لیے خط لکھا امیر شام نے، مدینہ خط آیا، کہنے لگا تم نے کس مصیبت کو میرے سر ڈال دیا ہے، یہاں علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کر کے لوگوں کو منقلب کر رہا ہے۔ کہا کہ ابو ذر کو مدینہ واپس بھیج دو۔ کیسے بھیجو؟ اونٹ کیونکہ جانور ہے تھک جاتا ہے چلتے چلتے، صحیح ہے سفر زیادہ کر لیتا ہے، لیکن مدینہ تا شام تو اونٹ نہیں آ سکتا نا، اونٹوں کو تبدیل کر دینا۔ مگر خبردار، ابو ذر کو استراحت کا موقع نہ دینا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ابو ذر جب مدینہ شام سے چلے ہیں، بغیر کسی فاصلے کے اونٹ تبدیل ہوتے رہے، بے کجاوا اونٹ، بغیر محمل کے اونٹ تبدیل ہوتے رہے۔ ابو ذر شام سے چلے، مدینہ پہنچے، اس حالت میں پہنچے ہیں کہ ابو ذر کی رانوں کا گوشت جھڑ چکا تھا۔ ہے کوئی مبلغ ولایت؟ ہے کوئی مبلغ ولایت ایسا؟ کل کی مجلس میں کہا تھا نا کہ امن کے دور میں سیدہ زینب کے روضے کو آباد کرنے والے اور تھے، جنگ کے دور میں وہ ہیں جنہوں نے ولایت کا درس ابو ذر سے لیا ہے۔ اب وہ گئے ہیں آباد کرنے، عسکریہ ان کو آباد کرنے پہنچے ہیں۔ جب یہ زائرین آ کر بتاتے ہیں نا، بڑی خوشی ہوتی ہے، ان مجاہدین کے لیے دعا کیا کریں کہ الحمدللہ ہمیں امامین عسکریہ کی زیارت ہو گئی۔ آسانی سے نہیں ہوئی ہے یہ زیارت۔ آج کروڑوں زائرین جو امام حسین کے روضے پر خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں، اس پرخطر منطقے میں کہ جہاں داعش جیسا ناسور موجود ہے، وہاں کچھ علی کے حقیقی شیعہ ایسے ہیں جو علی کے دیگر شیعوں کے لیے راستہ فراہم کر رہے ہیں۔ ظاہری طور پر وہ ابھی امام حسین کی زیارت کے لیے نہیں آ رہے، وہ اپنے اپنے محاذوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے اپنے مقامات سے دفاع کر رہے ہیں۔ لیکن اگر مانوی اعتبار سے دیکھیں کہ ان کی روحیں کربلا میں حاضر ہیں، حق رکھتے ہیں یہ کہنے کا، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے مولا کاش ہم اس دن ہوتے تو فداکاری کر کے بتاتے کہ آپ کے لشکر میں شہید ہونے کا لطف ہی الگ ہے۔ اسی لیے تو کہا تھا نا حبیب ابن مظاہر نے کہ اس راہ میں اگر 70 دفعہ مارے جائیں، 70 دفعہ زندہ ہو جائے، پھر تمنا کریں گے کہ حسین کے لشکر میں ہوں۔ اس کربلا کو زندہ کریں، اس کربلا کو سنیں۔ اس کربلا کی بہت جہات ہے، بہت گہرائی ہے۔ کربلا ختم ہونے والا سلسلہ نہیں ہے، کربلا جاری و ساری ہے، آج بھی جاری ہے، آج بھی آمادہ ہے کربلا۔ اور اس کربلا کو آمادہ کرنے میں جو کردار اصحاب حسینی ادا کر رہے ہیں، یہ وہی افراد ہیں نا کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب کو عملی طور پر تسلیم کرتے تھے، جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کو قلبی طور پر تسلیم کرتے تھے۔ ان لوگوں کی سیرت کو، ان کی شخصیت کو دیکھیں، احسان ہے کتنے گمنام مجاہدین ہیں، کتنے گمنام افراد ہیں کہ جن کے ناموں کو میں اور آپ نہیں جانتے، لیکن جب کربلا کے ان زائرین کو دیکھیں، اربعین کے دن کہ جب وہ کروڑوں زائرین روضہ مقدس حسین ابن علی میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے السلام علیک یا عباد اللہ، تو بعید نہیں ہے کہ ایک صحرا میں کھڑا ہوا وہ مجاہد جو دین حق کا دفاع کرتے ہوئے، حسین ابن علی کے عزاداروں کا دفاع کرتے ہوئے، حسین کی عزاداری کا دفاع کرتے ہوئے، وہی مقلد جب کھڑا ہو کر کہے گا السلام علیک یا عباد اللہ، اب عباد اللہ الحسین بڑھ کر اس کو کہتے ہوں گے کہ تو نے حق نصرت ادا کیا۔ اور تاریخ میں ایسے واقعات گزرے، تاریخ میں ایسے واقعات گزرے ہیں، ان واقعات کی طرف توجہ کریں۔ کربلا آج مجھے اور آپ کو پکار رہی ہے، کربلا مجھے اور آپ کو طلب کر رہی ہے۔ اس کربلا کو میں اور آپ ذرا سا دقت کے ساتھ دیکھ لیں، کیسے کیسے تاریخ میں واقعات ہیں، کتنی آسانی سے ہم اور آپ آج زیارت کر کے آ جاتے ہیں، زائر حسین کا تمغہ اپنے ماتھے پر سجا لیتے ہیں، لوگ آ کر دسبوسی کرتے ہیں، لوگ التماس سے دعا کا کہتے ہیں، لوگ آ کر اپنے عریضے دیتے ہیں، مگر ان لوگوں کو فراموش کر دیں کہ جن کی قربانیوں کی بدولت آج میں اور آپ عزاداری امام حسین جرت کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ ایسی ہی ایک مومنہ کا نام تاریخ نے ناصرہ لکھا ہے، الحمدللہ تشیع اس باب میں بڑی غنی ہے. ایسے ایسے فداکار موجود ہیں اور موجود تھے اور موجود رہیں گے, ایسے ایسے فداکار حسین کے نام پر. کوئی آ کر سیکھے اطاعت کا درس ان سے, سیکھے کربلا والوں سے, کربلا کے نام پر قربانیاں دینے والوں سے. نام بیان کیا ہے اس مومنہ کا ناصرہ, دور ہے متوکل کا, چلی ہے زیارت حسین ابن علی کے لیے. ان لوگوں کو ہرگز فراموش نہ کریں, اپنی نسلوں کو ان کے واقعات بتائیں تاکہ نسلوں کو پتہ چلے کہ آسانی سے تو کربلا مجھے اور آپ کو نہیں ملی ہے. آج تو بڑی آسانیاں ہیں نا کربلا کی راہ میں, اتنے پرخطر حالات کے باوجود پیاس لگتی ہے تو سبیلے موجود ہیں, بھوک لگتی ہے تو کھانے کے لیے سبیلے موجود ہیں. زائرین امام حسین کے پیر دبانے کے لیے بڑے بڑے عہدیدار آئے ہوتے ہیں. جب خدا نے یہ توفیق دی تھی میں اربعین پہ کربلا گیا تھا, دیکھ کر بے ساختہ ان سبیلوں کو ایک صدا نکلی تھی کہ یہ سبیلیں اسی پیاسے کی یاد میں ہیں نا جس کے بچے جب العطش کہہ رہے تھے شب عاشور کے. کچھ واقعات ایسے واقعات ہیں کہ جن کو ہم شاید تصور میں بھی نہ لا سکیں. ہم اور آپ امام حسین کی مصیبت پر گریا کرتے ہیں, خدا ان آنسوؤں میں اضافہ کرے. اہل بیت نے کہا خدا ان صداؤں پر رحم کرے جو اہل بیت کی مصیبت میں بلند ہوتی ہیں. خدا نے ان صد آہ کو جو یا حسین کہہ کے میں اور آپ بھرتے ہیں نا, اس کو تسبیح قرار دیا. شب عاشور کی ہمیں وہ مصیبتیں یاد ہیں جو ظاہری مصیبتیں ہیں, لیکن کچھ ایسی مصیبتیں بھی تھیں کہ جن کا اثر قلب و روح پر ہو رہا تھا. ایک شقی نہر فرات سے پانی بھر کر لے کر آتا ہے امام حسین کے خیمے کے نزدیک. امام حسین وما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدحیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیا ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری, جس کی وجہ سے کائنات خلق ہوئی ہے. اس حسین ابن علی سے آ کر کہتا ہے حسین بہت پیاسے ہو, فرات کا پانی بہت ٹھنڈا ہے. تصور کیجئے کہ جس باپ کا 6 مہینے کا بچہ پیاس سے ملک رہا ہو اس باپ پر کیا گزرے گی. یہ وہ مصیبت ہے جس کا اثر امام حسین کے قلب و روح پر ہوا. امام حسین نے کہا خدا تجھے پیاسا مارے, میرے بچے پیاس سے الحدش کہہ رہے ہیں, تو پانی دکھا کر باہر آئے. آج سبیلیں لگی ہوئی ہیں, بے ساختہ زائر کی زبان سے نکلتا ہے یہ اسی حسین کی یاد میں ہے جس کی بچی جب آتش کہتی تھی اس کو دکھا کر پانی بہا دیا جاتا تھا. یہ زمینہ کس نے ہموار کیا؟ تاریخ نے بیان کیا ایک ناصرہ نامی عورت ہے, متوکل ملون کا دور ہے, چلی ہے حسین ابن علی کی زیارت کے لیے. بیوہ عورت ہے, آغوش میں چھوٹا سا بچہ ہے, امام حسین کی زیارت کا قصد کیا ہے, امام حسین کے روضے کی طرف چلی ہے. راستے میں متوکل کے سپاہی آئے, اس کو آ کر گرفتار کرنا چاہا, اس کو دربار متوکل میں لے کر گئے. متوکل ملون بڑے کر و فر کے ساتھ بیٹھا ہے. ایک مرتبہ متوکل نے کہا کہاں جا رہی تھی؟ کہا میں اپنے آقا کی زیارت کے لیے جا رہی تھی. کہنے لگا تجھے نہیں معلوم میں نے حسین کی زیارت پر پابندی لگا دی ہے. اس عورت نے جرأت کا مظاہرہ کیا, کہنے لگی تو تیری اوقات کیا ہے کہ تو حسین کی زیارت پر پابندی لگائے؟ حسین تو وہ ہے کہ خدا نے 4000 ملائک کو مقرر کیا ہے کہ حسین کے قبا مبارک کے گرد گیسو پھیلا کر گریا کریں, تیری حیثیت کیا ہے تو حسین ابن علی کی زیارت پر پابندی لگائے؟ یہ کہہ کر عورت جانے لگی. کہا بڑا شوق ہے حسین کی زیارت کا, یہ تیری آغوش میں بچہ کون ہے؟ کہا میرا لال ہے, میرا فرزند ہے. کہا اس کا باپ کہاں ہے؟ کہا اس کا باپ مر گیا, یہ اس کی نشانی ہے. کہا اچھا اگر زیارت کے لیے جانا چاہتی ہے تو اس بچے کو قربان کر دے, اگر زیارت کے لیے جانے کا شوق ہے تو اس بچے کو قربان کر دے. ایک مرتبہ عورت نے صدا بھری آسمان کی طرف نگاہ کی, نہ جانے ذہن میں کیا تقیل آیا ہوگا, بچے کو زمین پر رکھ دیا.
پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی ہاں مجھے یہ منظور ہے، مجھے نہیں معلوم اس عورت نے کیسے اجازت دی ہوگی، کیا حجیت ہوگی، اس نے بچے کو زمین پر رکھ دیا، کہا ہاں مجھے منظور ہے، جلاد آگے بڑھا، گردن کاٹنا چاہیے، متوکل نے کہا نہیں ایسے گردن نہیں کاٹی جائے گی، ماں سے کہا پہلے اپنی آغوش میں اس بچے کو لے لو، تمہاری آغوش میں اس بچے کے سر کو تن سے جدا کیا جائے گا، ماں نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا، ماں کی آغوش میں بچے کا سر تن سے جدا کر دیا گیا، بچے کو ماں نے زمین پر رکھا، کربلا کا رخ کیا، آگے بڑھنے لگی، متوکل نے پھر صدا دیا عورت رک جا، ابھی کربلا نہیں جا سکتی، اب عورت تو جلا لایا، کہا اے ظالم میرا ایک لال تو نے اس کو قتل کر دیا، ابھی کیوں کربلا نہ جاؤ، کہا ایسے نہیں جاؤ گی، جلاد سے کہا اس بچے کا لاشا آگے رکھو، ماں سے کہا پہلے سینے پہ قدم رکھ، پھر کربلا کے لیے اگلا قدم اٹھانا، ماں نے سینے پر قدم کو رکھا، اگلا قدم آگے بڑھایا، بچے کا سر آغوش میں لیا، جب ذریعہ مطہر پر پہنچی نا، پابندی کی وجہ سے وہ ہجوم تو نہیں تھا قبر مطہر پر، لیکن اطراف کے کچھ جرات مند افراد حسین کے روزے پر موجود تھے، اس نے آ کر کہا اے لوگوں مجھے راستہ دے دو، حسین کے لیے حقیر سا نذرانہ لے کر آئی ہوں، ذریع سے صدا آئی اے ناصرہ تو نے حق نصرت ادا کر دیا، یہ قربانیاں دی ہیں، جب جا کر یہ کربلا آباد ہے، اور آج تک وہ مجاہدین قربانیاں دے رہے ہیں، واقعات فرمان ہے، حسین ابن علی کی طرف سے کمی نہیں ہے، کمی ہماری طرف سے ہے، ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے، بہت زائرین امام حسین علیہ السلام کے روضے پر جا رہے ہیں، یہ تمام زائرین انہی قربانیاں دینے والوں کی طرف سے جا رہے ہیں، ہم کچھ ہیں کہ جن کے استقبال کے لیے اب عبداللہ حاضر ہے، جن کا استقبال اب عبداللہ کیا کرتے ہیں، اسی سرزمین پاکستان کا ایک زائر ہے امام حسین، چلا امام حسین کی زیارت کے لیے، جب امام حسین کی زیارت کے لیے جانے لگا نا، لباس گرد آلود تھا، آج بہت آسانیاں ہیں عرض کی آپ کے سامنے، اس وقت جس وقت مشی پر بہت کم لوگ جایا کرتے تھے، غالباً صدام کا دور تھا، یہ چلا امام حسین کی زیارت کے لیے، اربعین کا دن تھا، امام حسین کے روضے میں پہنچا، پسینے سے کپڑے شرابور ہیں، گرد اڑ اڑ کر لباس پر آ چکی ہے، اسی انداز سے ذریعہ مطہر میں داخل ہوا، چاہا کہ امام حسین علیہ السلام کو سلام کرے، کچھ اور لوگ بھی جمع تھے، انہوں نے سوچا کہ اس شخص کو اس حالت میں تو حسین کی زیارت کے لیے نہیں آنا چاہیے تھا، لباس کو تبدیل کر لینا چاہیے تھا، پھر حسین ابن علی کی زیارت کے لیے آتا، یہ کچھ اور آگے بڑھا، بالآخر آ کر ذریعے سے لپٹ گیا، کچھ دیر کے بعد اپنی جیب سے روٹی کا ایک ٹکڑا نکالا، اس کو ذریعے مطہر میں ڈال دیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد اپنے قدم کو بلند کرنا شروع کیا، اب لوگوں سے برداشت نہیں ہوا، لوگ آگے بڑھے، آگے بڑھ کر کہنے لگے اے زائر تیرا احترام اپنی جگہ پر، ایک تو اتنے کثیف لباس کے ساتھ حسین ابن علی کے ملکوتی دربار میں آ گیا، پھر تو نے عجیب عمل انجام دیا کہ جیب سے روٹی کا ٹکڑا نکال کر حسین کے ذریعے میں ڈال دیا، اب تو جسارت کر رہا ہے کہ قدم کو بلند کر رہا ہے، کہا میں کچھ نہیں کر رہا، میرا مولا جو مجھ سے کہہ رہا ہے میں وہ عمل انجام دے رہا ہوں، کہا کیا مطلب ہے اس کا، کہا جب میں آیا تھا میں نے سوچا کہ دروازے سے ہی حسین کو سلام کر کے چلا جاؤں، لیکن جب حسین ابن علی کے دروازے پر آیا، اس کریم آقا کے در پر پہنچا، تو مجھ سے میرے مولا نے خطاب کیا، کہا دور سے ہم سے ملاقات کر کے جا رہے ہو، ہمارے نزدیک نہیں آؤ گے، تو ہم زری کے نزدیک ہو گئے، میں زری کے نزدیک ہو گیا، پھر میرے مولا نے مجھ سے پوچھا ہے میرے زائر تو نے میرے لیے اتنی مشقت اٹھائی، اتنی زحمت اٹھائی، تو نے راستے میں کیا کھایا، راستے میں کس طرح سے راہ کو طے کیا، کہا مولا کچھ روٹیاں لے کر چلا تھا، اب وہ روٹیاں سوکھ گئی ہیں، میرے پاس موجود ہیں، تو میرے مولا نے کہا بطور تبرک لاؤ ہمیں دے دو، یہ واقعات علماء نے نقل کی ہیں عزیزان محترم، کہا بطور تبرک ہمیں دو، پھر امام حسین نے کہا میری محبت میں اتنا لمبا سفر کر کے آئے ہو، تمہارے پیروں میں چھالے پڑ چکے ہوں گے، حسین ابن علی کریم ابن کریم ہیں، کمی ان کی طرف سے نہیں ہے، یہ ہم ہیں جو چھوٹا ہدف رکھ کر وہاں جاتے ہیں، عزیزان محترم آج جتنے زائرین حسین ابن علی کے روضے پر لبیک یا حسین کی صدا بلند کر رہے ہیں، ان تمام زائرین کو حسین جواب بھی دے رہے ہیں، حسین اپنا پیغام بھی بتا رہے ہیں کہ اے میرے عزاداروں، تم نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر لبیک کہا ہے، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعن تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوی ارحمونی، اے میرے شیو کاش تم روزے عاشورا ہوتے، دیکھنے میں کیسے طفل صغیر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور وہ فوج اشقیا انکار کر رہی تھی۔ یہی کہا تھا نا اب عبداللہ نے کہ جب لاش صغیر کو دفنا دیا، اپنے رخسار کو اصغر کے اصغر کی قبر مطہر پر رکھا، اس موقع پر حسین ابن علی نے تا صبح قیامت آنے والے ایک ایک شیعہ کو یاد کیا تھا، اے میرے شیعو کاش تم روزے عاشورا ہوتے، کاش تم روزے عاشورا دیکھتے کہ میں کس طرح اصغر کے لیے پانی طلب کر رہا تھا، اصغر کی پیاس کیسے بجھی، تیرے ہرملا چلا، اصغر کا ننا گلا چن گیا، یہی تو مرضی پڑھاتا رباب نے جب وہ بچی زندان میں ساتھ چھوڑ گئی، اے میری دختر ماں تجھے دیکھ کر جیا کرتی تھی، اصغر کو کربلا میں چھوڑ آئی، اب تجھے زندان میں